الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے لوگ اپنی دعاؤں میں درود شریف ضرور پڑھ لیا کرو اگر درود شریف اپنی دعاؤں میں نہیں پڑھو گے تو تمہاری دعائیں آسمان کے اوپر نہیں چڑھیں گی یعنی درخواست کے اوپر نہیں جائے گی آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہے گی لہذا اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب دعا مانگے تو اول اور آخر درود شریف ضرور پڑھ لیا کرے اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترکیب بتا دی کہ درود شریف پہلے بھی پڑھ لو اور آخر میں بھی پڑھ لو تو اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کیونکہ یہ قطعی قبول ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے میں شریک ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی پر صلات بھیجنے میں یہاں صلات کا مطلب یہ ہے کہ رحمت نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ بھی شریک ہیں اور ملائکہ بھی شریک ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی اس کام میں شامل ہو جاؤ اللہ پتہ کہ جس کام میں بادشاہ خود شامل ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو ارحم الراحمین احکم الحاکمین اپنے نبی رحمت اپنے نبی پر رحمت نازل فرمانے میں خود بھی شامل ہے تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو اپنی دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لے گا تو درود شریف قطعی قبول ہے اس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے اس کی مثال شیخ العرب العظم عارف اللہ مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک والد کو اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے چھوٹا بچہ ہے اور اس کو لڈو کھلانا چاہتا ہے تو کسی کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ بابا کو اس لڑکے سے بہت محبت ہے اور اس کو لڈو کھلانا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک غصہ آ گیا کہ اب بابا سے ہم بھی کچھ حاصل کر لیں گے تو اس بابا کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو یہ لڈو کھلا دیجیے یہ میں ہدیہ لایا ہوں تو بابا تو خوش ہو گیا کیونکہ اس کا خود ہی دل چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے نبی پر رحمت نازل فرمانا چاہتے ہیں لہذا جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی جب دعا کے اول اور آخر درود شریف قبول ہو گیا تو اب کیا ہوگا کہ آپ کی دعا مقبول اور قبول ہو گئی بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی پہلا درود قبول فرما لے اور آخر کا درود قبول فرما لے اور جو دعا درمیان میں مانگی ہے اس کو رد فرما لے یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے دعائیں ہے تو اس کو یاد کر لینا چاہیے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو پہلے درود شریف پڑھیں پھر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کرے. پھر جب دعا ختم کرنے سے پہلے پھر نورشی پڑھ کے پھر دعا کو ختم کرے اور دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیر لے. گویا کہ ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے ہم نے اس کو سراپوں میں رکھ دیا ہے. اور دعا مانگتے وقت کم سے کم 3 مرتبہ مانگے اور الحاح بھی پسندیدہ ہے, گر گڑا کر کہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند, اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ بندہ اس سے اڑ کر, اڑ جاتے ہیں نا, اڑ کر مانگے. ان اللہ لا يحب الملحدین فی الدعاء. ماں بہتی رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں جو اڑ کر مانگے کہ ہم تو بھائی لے کے رہیں گے, بغیر آپ سے دیے ہوئے ہٹیں گے نہیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم کون, ہم کہاں جائیں گے؟ آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ آپ ہی تو ہمارے ربا ہیں اور اکیلے ربا ہیں, ہمارا کوئی دوسرا رب بھی نہیں ہے. یہی تو میری آخری چوکٹ ہے, میرا آخری دروازہ ہے اور واحد دروازہ ہے. تو خوب گڑ گڑا کے مانگے اللہ تعالیٰ کو. ار کر مانگنا, گڑ گڑا کے مانگنا, بار بار مانگنا نہایت محبوب ہے, بلکہ ایسے مانگنے والے سے وہ محبت فرماتے ہیں. اس کے برعکس اگر دنیا والوں سے اڑ کر مانگو یہ گھنٹے دیکھا دراتے ہیں. ایک فقیر آیا, اسے بار 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 مانگتا ہے بھائی میں معاف کر دو, پھر مانگتا ہے بھائی معاف کر دو. کہاں تک انسان صبر کرتا ہے, وہ اڑ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے اس کو پھر. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل کو محبوب رکھتے ہیں کہ جب بندہ الحاح کے ساتھ, آہوزاری کے ساتھ اڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتا رہتا ہے. من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحان اللہ, مشکات شریف کی حدیث ہے, جو بندہ اللہ سے نہ مانگے اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں تو فرما دیا کہ ہم رجسٹرڈ فقیر ہیں. حضرت شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رجسٹرڈ فقیر ہیں ہم لوگ. وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں, تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. یہاں جو الف لام ہے استغراق کا ہے. کیا مطلب؟ ساری دنیا کے انسان اللہ کے فقیر ہیں, اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں. ادعونی استجب لکم, ادعونی استجب لکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فقیر ہو تو مجھ سے مانگو, مانگتے رہو, میں قبول کروں گا. فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا. اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فقیروں کا کام تو مانگنے سے ہی بنتا ہے. جب کوئی مشکل آتی تھی, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو حضرت فوراً صلاۃ الحاجت پڑھی, اور جب کوئی اہم پریشانی ہوتی تھی تو غسل بھی کرتے تھے. اور اس پر ایک واقعہ سنایا کہ حضرت کے مدرسہ بیت العلوم میں ایک مرتبہ ہیضہ پھیل گیا. وہاں حضرت کے ایک خاص بہت ہی چہیتے خادم حافظ مصطفیٰ صاحب مرحوم تھے, اور جو کافی عرصہ پھول پور میں پڑھا چکے تھے اور حضرت شاہ دوانے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمت کرتے تھے. یعنی اتنے جانسار تھے کہ اگر حضرت اشارہ بھی فرما دیتے کسی کام کے لیے تو فوراً وہ کام کرتے, اور اگر اشارہ سے پتہ چل جاتا کہ حضرت کو مچھلی کھانے کا بہت جی چاہ رہا ہے تو رات کو 2 بجے گھر سے نکل جاتے. اعظم گڑھ میں ایک دریا ہے جس کا نام تھا تونس, اور اس میں پانی کا یہ حال کہ پانی 18 فٹ ہوتا تھا. اس میں جال لے کر اتر جاتے, تیرتے تیرتے اور جال ہاتھ میں لیا ہوا مچھلی پکڑ لیتے. پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر حضرت کو پیش کرتے تھے کہ حضرت یہ مچھلی آپ کے لیے لایا ہوں, تازہ تازہ, بالکل تازہ. ایسی خدمت کرتے تھے. یہ ہے خدمت. اس خدمت کا نام کیا ہے؟ دعا لینا. ایک تو یہ ہے کہ دعا کرانا, اور ایک ہے کسی کی ایسی خدمت کرو کہ اس کے دل سے دعا نکل کر آسمان تک چلی جائے. حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں استنجے کے لیے جانا چاہتا ہوں. فوراً ایک لوٹا پانی لے آئے. کون؟ دریافت فرمایا کہ یہ کون لایا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے. بہت کم عمر تھی, یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف دے گئے اس وقت بھی ان کی عمر 14-15 سال تھی. لیکن اللہ نے بلا کی ذہانت اور علم عطا فرمایا تھا. رئیس المفسرین تھے, اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا کے رکن تھے, امور سلطنت امور خلافت میں ان سے مشورہ دیا جاتا تھا. جہاں 70-70 سال کے صحابہ مشیر ہوتے تھے, وہاں یہ 15-17 سال کا سارے جوان بھی بلایا جاتا تھا. تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ پانی آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے. استنجے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر پانی موجود تھا. پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ عرض کیا وہی آپ کے چچا کے بیٹے عبداللہ نے وضو کے لیے رکھا ہے. آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست نہیں کی تھی. دعا کی درخواست نہیں کی تھی, لیکن خدمت کیسی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے. یہ ہے دعا لینا. ایسی خدمت, ایسی جائے نساری کہ دل سے دعائیں نکلیں. تو اس وقت آپ کی دو خدمت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ دائیا پیدا کر دیا, اور نبوت کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا. کیا دعا فرمائی؟ اللہم فقہ فی الدین, اللہم علمہ الکتاب. اے اللہ اس کو تفسیر کا علم عطا فرما دیجئے. آج رئیس المفسرین کہلاتے ہیں. تمام تفاسیر میں ان کی روایت پسند لی جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حافظ مصطفیٰ کو جب حیضہ ہوا تو کسی نے یہ خبر آ کر حضرت کو حضرت شاہ قمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتائے کہ ان کو حیضہ ہو گیا ہے, بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب آخری سانس ہے, حالت نازک ہے, چند سانس ہی اور زندہ رہ سکتے ہیں. حضرت نے دعا تو فوراً شروع کر دی, لیکن حضرت نے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور ایک قریبی ایک ندی تھی وہاں پر گئے. مشکل سے 5-10 منٹ کا فاصلہ ہوا. وہاں پہ غسل فرمایا, لنگی اتار کے باہر دے دی, اور گلے تک پانی, پورا پانی کا پڑنا. اس سے بے پردگی بھی نہیں ہوئی. غوطہ مار دیا, غسل ہو گیا, تھوڑا سا پانی پی لیا. اب لباس بھی پانی کا, پیٹ میں بھی پانی, سب کچھ ہرا غذا. دعا مانگی, اللہ سے بہت روئے. پھر واپس آ کر مسجد میں دو رکعت ساتھ الحاجت پڑی اور سجدے میں روئے. ایک گھنٹے بعد خبر آئی کہ حافظ مصطفیٰ صاحب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ پھر کافی عرصہ زندہ رہے, مگر حیضے میں تکان نہیں ہوا. یہ ہے دوستو دعا جو دل سے مستر ہو کر نکلتی ہے. جب انسان تڑپ کر دعا کرتا ہے تو مستر کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے. ہمارے اندر اسی چیز کی کمی ہے کہ دعا زبان پر تو ہوتی ہے لیکن دل ساتھ نہیں ہوتا. مستر اور بے قرار ہو کر دعائیں نہیں مانگتے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, آج راز چھپایا نہ گیا, دل سے نکلی میرے مستر ہو کر, دل سے نکلی میرے مستر ہو کر. وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، وہی لمحات بس وہی لمحات میرے زیست کے حاصل رہے۔ زندگی کی ان سانسوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، یہ زندگی کا وقت ہمارا کرامت ہے، باقی کھانا پینا تو سب برائے ذکر ہے، اس لیے ہے کہ اس سے طاقت حاصل ہو، اللہ کو یاد کریں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ذکر کے وسائل ہیں، اصل مقصود ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ آج ہم نے اصل مقصود کو چھوڑ دیا ہے، جو غیر مقصود کام ہے اس میں لگ گئے ہیں، اپنے ظاہری جسم کو سجانے میں لگ گئے ہیں، گھر کو سجانے میں لگ گئے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ اس کو نہ سجائیں، سجا کے رکھیں اس کو بھی، لیکن روح کی سجاوٹ کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اصل چیز تو روح ہے۔ ایک انسان ہے بہت اچھا لگتا ہے ظاہری طور پہ، لیکن بہت ہی بد اخلاق انسان ہے، ہر ایک سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالی گلوچ بکتا ہے، تو آپ اس کی صورت لے کے کیا کریں گے؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، بہت ہی ہنسی لڑکی سے آپ کی شادی ہو گئی، آپ نے صرف اس کی صورت دیکھی، سیرت نہ دیکھی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، صرف صورت دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم سے اس لیے شادی کریں گے، چاہے سیرت کیسی بھی ہو، اس کی بددین ہو، نماز بھی نہ پڑھتی ہو، لیکن صورت پہ ایسے فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ اندھے ہو جاتے ہیں سیرت کے معاملے میں۔ حالانکہ صورت ساتھ نہیں دے گی، سیرت ساتھ دے گی۔ صورت کیا ہے؟ ایک بچے کے بعد، دو بچے کے بعد صورت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، بڑھاپا آئے گا ایک دن صورت ختم ہو جائے گی، لیکن سیرت سے مرتے دم تک واسطہ پڑے گا۔ اچھی نیک صورت بھی ہو، نیک سیرت بھی ہو، تو پھر نور نالا نور۔ اس لیے سیرت بھی دیکھنی چاہیے کہ نماز کی پابند ہے، اچھے اخلاق ہیں۔ ایسی عورت کو نکاح میں لینا چاہیے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آس راز چھپایا نہ گیا، دل سے نکلی میرے مستر ہو کر۔ جب دل تڑپ جاتا ہے تو منہ سے آ نکل جاتی ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ میں منبر پر کب بیٹھوں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت کب دوں؟ تو فرمانے لگے، جب نل کے نیچے تمہارا مٹکا بھر جائے اور چھلکنے لگے تو چھلکتا ہوا مال مخلوق کے لوگ۔ ایسا نہ ہو کہ اپنا مٹکا خالی ہو تو کیا دو گے بھائی؟ حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دعوت اللہ کب کریں؟ آج ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی دعوت اللہ کریں، لوگوں کو بلائیں اللہ کی طرف۔ حضرت کی معلومت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعوت اللہ کا مقام یہ ہے کہ جب دل میں ایسا اللہ کی محبت کا درد عظیم پیدا ہو جائے کہ اس کو لاکھوں روپے سورج چاند بھی دے دیا جائے، ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے، تو اس کے بدلے میں وہ دعوت اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ مضمون ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ندوہ سے فرمایا کہ دیکھو کہاں سے اس کی دلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا مقام کب شروع ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام پر پہنچایا کہ جب مکہ کے کافروں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں اور اسلام کی دعوت چھوڑ دیں تو جو کچھ آپ مانگیں گے ہم دینے کو تیار ہیں، اگر آپ کو ریاست چاہیے تو ہم سب لوگ آپ کو اپنا راجہ اور جناب بڑا بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو کوئی حسین لڑکی چاہیے تو جو بھی حسین لڑکی آپ انتخاب کریں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو مال اور دولت چاہیے تو جتنا آپ فرمائیں ہم پیش کر دیں گے۔ لیکن سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واللہ لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركت او كما قال عليه الصلاه والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند دے دیں تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. تمہاری یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو, کہو کہ میں اللہ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دوں, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ایمان دل میں, ایسی محبت اللہ کے دل میں ہونی چاہیے کہ پوری کائنات میں کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے اپنے اللہ کے سامنے. تو دعوت اللہ کا مقام, اللہ کی طرف بلانے کا مقام مومن کے لیے کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے کی برکت سے اس وقت سے شروع ہوتا ہے. اگر اس کو ساری دنیا کے سلطنت دے دی جائے, یہ یوں کہا جائے کہ کیا یہاں تقریریں کر رہے ہو, چلو ہماری فیکٹری میں آدھا لاکھ, کیا دو لاکھ, تین لاکھ بہانہ دیں گے, خالی بیٹھے رہو, یا کوئی سلطنت کی پیشکش کر دے تو مولوی فروخت ہونے والا نہ ہو, بکاؤ مال نہ ہو, اسے ایسا درد عطا ہو. لیکن دوستو یہ مقام کب ملتا ہے؟ خالی مدرسے سے نہیں ملتا. حضرت مولانا کاوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا یہ مقام مدرسے سے ملا تھا؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مدرسے سے ملا تھا؟ حضرت شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے ملا تھا؟ ان سب بزرگوں کو ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تھا. اب آپ دیکھیں حضرت کی مرمت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کانپور میں حضرت حاضر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان شاندار اور مدلل ہوا. تو ایک بیرسٹر وہاں تقریر سننے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ ہائے اس کو کس نے ملہ بنا دیا, اس نے تو اتنا مدلل بیان کیا ہے کہ اگر یہ جج ہوتا تو عدالت کو ہلا کر دیتا. اس کو تو بیرسٹر ہونا چاہیے تھا, سپریم کورٹ کا جج ہونا چاہیے تھا, یہ کہاں سے ملہ بن گیا ہے؟ اس کو کیا معلوم کہ یہ کیسا ملا ہے؟ اصل ملا تو مولا والا ہوتا ہے, نہ بکنے والا مال ہوتا ہے. ان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری جانوں کو خرید لیا ہے, یہ اللہ کے ہاتھ بک چکے ہیں. ان کو بکنے کا احساس بھی ہوتا ہے, اپنے اللہ کے ہاتھ بک چکے ہوتے ہیں. نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہو کسی کا, انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. اللہ کا بھر کے دنیا میں رہیں, اللہ کا بھر کے میرے دوستو زندگی گزارے, اللہ تعالیٰ اپنا بنا کر ہمیں اپنے پاس بلائے, اسی میں فائدہ, اسی میں مزہ ہے. اس کے بعد حضرت تقریر سے فارغ ہوئے تو الگ جا کر وہ بیرسٹر صاحب, کیونکہ فارسی دان بھی تھے, کہنے لگے کہ تو مکمل از کمال کی سی, تو مجمل از جمال کی سی. اے مولانا اشرف علی, اے مولانا اشرف علی, تم کو کس نے یہ زبردست کمال دے دیا اور تم کو یہ جمال کہاں سے ملا؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا سن لے دوستو. حضرت مولانا شاہ شاہ علی صاحب خان رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیں, کیا فرماتے ہیں. مجدد اپنے زمانے کا, 1500 کتابوں کا مصنف, ہزاروں بڑے بڑے اقابر علماء کا شیخ, لیکن اپنے کمالات کی نفی اور اپنے بڑوں کی طرف نسبت. فرماتے ہیں من مکمل از کمال حاجیم, من مجمل از جمال حاجیم. میرے حاجی امداد اللہ کے کمال سے مکمل ہوا ہوں اور مجھے یہ جمال حاجی صاحب کی جوتیاں اٹھانے سے ملا ہے. افسوس ہے میرے دوستوں ان لوگوں پر جو اپنی نادانیوں اور غلط فہمیوں سے اہل اللہ کی ان کی برکات سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ میری بھی اور ان کی بھی آنکھیں کھول دے. رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں, فرماتے ہیں کہ میں ایک مولوی معمولی سا ملا تھا, جب شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی, ان کے ناز اٹھائے, اس اللہ والے کی خدمت کی, ان کی محبت اور صحبت میں رہا. فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم, تا غلام شمس تبریزی نشد. آج کیا ہے, میرا نام مولا روم ہے. اسلام کی 1400 سال تاریخ پڑھ لو, جس کو جو کچھ ملا اللہ والوں کی صحبت سے ملا ہے. بڑے بڑے علماء کو دیکھ رہے جن سے اللہ تعالیٰ نے زبردست دین کا کام لیا ہے. تو میرے دوستو, اہل اللہ کی صحبت بڑی نعمت ہے. ارتداد سے حفاظت کی ضمانت ہے. اہل اللہ کی صحبت یافتہ گنہگار تو ہو سکتا ہے, لیکن دائرہ اسلام سے خروج نہیں ہو سکتا اس کا, اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے. اپنے گناہوں پہ جری نہیں ہوتا, اپنے جو گناہ پہ قائم نہیں رہتا, وہ گناہ ہو جاتا ہے, پھسل جاتا ہے, تو جلد اللہ تعالیٰ اس کو صحبت اہل اللہ کی برکت سے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اس کو پھر اپنا بنا لیتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے, جو اہل اللہ کے پاس بیٹھتا ہے تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ, جنہوں نے جو 1,00,000 حدیث کے حافظ, فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہ. جو لوگ اہل اللہ کے ہم نشین ہوتے ہیں, ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کے پاس بیٹھنے والے اللہ تعالیٰ ان سب کو وہی نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو اہل اللہ کو عطا فرماتے ہیں, اور اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں مفعول لہو سے. اس کی وجہ کیا ہے, اکرام لہو, ان کے اکرام کی وجہ سے کہ یہ میرے ہمارے کے ہمارے ہیں, میرے کے میرے ہیں, جو میرے ہیں یہ ان کے ہیں. دیکھا نسبت آپ نے, حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک آدمی ہے اس نے محنت مزدوری کر کر دکان ایسی بڑھا لی کہ خوب چلنے لگی, پھر اس کے پاس فیکٹری آ گئی, پھر اس کے پاس شاندار گاڑی آ گئی. وہ آپ کا دوست ہے. ایک دن وہ گاڑی پہ جا رہا ہے, راستے میں آپ پیدل جا رہے ہیں, تو اس نے دیکھ لیا آپ کو, اس نے گاڑی روکی, کہا کہ یار چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو. گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو گھر پہنچا دیا اس نے. ساری محنت اس کی, لیکن دوستی کی وجہ سے یہ آپ کی منزل کتنی آسان ہو گئی, اپنی منزل تک رسائی جلد حاصل ہو گئی. تو یہ اہل اللہ سارے مجاہدات یہ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں بم اٹھانا, قربانیاں دینا. تو ان مجاہدات کے صدقے میں جو ان کے پاس آ جاتا ہے, ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے, ان سے دوستی کر لیتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اس کو بھی محروم نہیں کرتے, ان کو بھی سب نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں, اور وہ اپنی دعاؤں میں سب کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اے اللہ جو بھی آئے محروم نہ جائے, جو باتیں سن لے محروم نہ جائے, سب کو جس فرما کر اے اللہ اپنا بنا لے, دنیا کی بلائیاں آخرت کی بلائیاں سب عطا فرما دے. اس لیے میرے دوستو, اہل اللہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے, اس کے بڑی برکات ہوتی ہیں. ایک مرتبہ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک چوٹی تھی, وہ فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ میں کیسے بیت اللہ پہنچوں گی, میری تو کئی پشتیں راستے میں ہی ہلاک ہو جائیں گی, تب بھی مجھے رسائی حاصل نہیں ہوگی. لیکن تھی سچی طلب تھی, صدق دل سے اللہ سے فریاد کر رہی تھی. دیکھا آپ نے, اگر سچی طلب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی انتظام فرماتے ہیں. اگر ہے آپ صادق اپنے اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. اگر ہمیں سچی اللہ کی طلب ہے, اللہ کی پیاس ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چوٹی کی فریاد سن لی اور ایک حرف کا کبوتر اس کے پاس بھیجا.
وہ تو نہیں جا سکتی لیکن اللہ نے حرم کا کبوتر بھیجا. بعض اوقات مرید سچا مخلص ہوتا ہے, صادق ہوتا ہے, وہ نہیں شیخ کے پاس جا سکتا تو اللہ تعالیٰ شیخ اس کے پاس بھیج دیتے ہیں اس کی طلب کی وجہ سے. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے لیکن ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس چلا جاتا ہے. اللہ کی قدرت ہے میرے دوستوں. حرم کا کبوتر آیا, اللہ نے الہام کیا چونچی کو کہ اس کے پاؤں کو پکڑ لو, مضبوطی سے پکڑ لینا, آنکھیں مت کھولنا. اس نے پکڑ لیا اور کبوتر اڑنے لگا. چند لمحوں کے بعد کبوتر حرم میں پہنچ گیا. اللہ نے فرمایا آنکھیں کھولو, دیکھو تمہارے سامنے کیا ہے, بیت اللہ. شیخ فرماتے تھے یہ عہد اللہ, یہ حرم کے کبوتر کا کام کرتے ہیں, بس ان کے ساتھ چپتے رہو, پکڑے رہو, مضبوطی کے ساتھ ان سے تعلق قائم کرو. یک درگیر محکم گیر, ایک در کو پکڑو, مضبوطی کے ساتھ پکڑو. صحابی نہ بنو, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, کسی ایک کا رنگ نہیں چڑھے گا. آپ مرید نہیں ہوں گے, آپ کی ذات اللہ کی ذات مراد نہیں ہوگی, آپ کو صحابی بن گئے نا. ایک در کو پکڑے, مضبوطی کے ساتھ پکڑے. بزرگوں کے ساتھ ملاقات کرنا, ان کی مجلس میں جانا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جہاں تک اصلاح کا تعلق ہے تو ایک شیخ سے ہی اصلاح کروانی چاہیے. اسی کو اپنے حالات کی اطلاع کریں اور اسی سے رہنمائی حاصل کریں. تو دیکھیں وہ چونٹی وہاں نہ جا سکتی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے حرم کا کبوتر بھیجا. اہل اللہ یہی کام کرتے ہیں, ہمیں نکالتے رہتے ہیں. ہم مضبوطی کے ساتھ ان سے تعلق قائم کریں اور پھر آپ دیکھیے گا ان کی دعائیں اور ان کی توجہ پھر کارآمد ہوتی ہے. خالی دعا ان کی کافی اور ہمارا عمل کوئی نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے, تہجد کے وقت اٹھے اور آپ کا تہجد کا سامان لوٹا مسواک وغیرہ تیار کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کی خدمت سے. آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہوں. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی معیت جنت میں چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اور کچھ مانگو. پھر یہی عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں. پھر آپ نے پوچھا, پھر یہی عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تم بھی میری مدد کرو سجدوں کے ذریعے سے. کیا مطلب کہ تم بھی کچھ اعمال کرو, کچھ عمل کرو, نماز پڑھو تاکہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ تمہاری میں شفاعت کر سکوں قیامت کے دن. اب کوئی صحابی سے بڑھ سکتا ہے کوئی مریض؟ اپنے صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عمل کرو, عمل سے صلاحیت پیدا ہوگی. اس لیے بعض لوگ صرف دعا پہ اکتفا کرتے کہ شیخ ہمارے لیے دعا کر دے گا ہمارا کام بن جائے گا. شیخ تو بس بتا دیتا ہے راہ, راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر, یعنی کندھے پہ اٹھا کے تجھے مرشد لے چلے گا, یہ تیرا رہ رو خیال خام ہے. شیخ کا کام تو راستہ بتانا ہے, راستہ چلنا تو آپ کا کام ہے. مرید کا کام راستہ چلنا ہے, شیخ تو راستہ بتا دے گا. شیخ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گا, ایک دن چلا جائے گا دنیا سے. وہ تو جس کے لیے شیخ پکڑا ہے وہ تو ہمیشہ ذات زندہ رہے گی, زندہ حقیقی ذات ہمیشہ رہے گی. اس لیے اللہ کے لیے تعلق قائم کرنا چاہیے اور اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے. دعا بھی کراتے رہیں اور عمل بھی کرتے رہیں, گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھیں, جہاں گناہ کے اسباب ہوں اس سے دوری کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کے قریب بھی نہیں رہنا چاہیے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, قریب بھی مت جاؤ، اللہ کے حدود جہاں نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ، جاؤ گے تو پھسل جاؤ گے، گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے. اپنے تقویٰ پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہو، اور اللہ کی رحمت جہاں برستی ہو وہاں رہنا چاہیے. اللہ کی رحمت کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچا رہتا ہے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میرے پہ وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوٹ جاؤں، آپ کی نافرمانی چھوٹ جائے، یہ رحمت ہے. اصل گھر کے باہر لکھا دینا ھذا من فضل ربی، اس سے کیا اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے؟ اگر فضل والے کام نہیں کریں گے، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی ترک کرتا ہے کار شیطانی. اللہ کے فضل کی علامت یہ ہے کہ وہ کار شیطانی سے بچا رہتا ہے، شیطانی کام نہیں کرتا. وہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، گندے پروگرام دیکھنا، ایک ایک پیسے جو استعمال ہوتے ہیں ڈیٹا پہ، جو آج کل ڈیٹا پیکٹ کروا لیتے ہیں اور اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، کل قیامت کے دن میں دوستوں پوچھ ہوگی پیسے کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے. اگر ہمارا غلط استعمال ہو رہا ہے موبائل تو سوچنے کی بات ہے کہ میں کس طرح سے اپنی اصلاح کی فکر کروں، کس طرح سے میرے اندر یہ بری عادت ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو صحت جسمانی اور صحت روحانی عطا فرمائے، ہمیں صحیح مضبوط تعلق، مجھے بھی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے مشائخ کے ساتھ مضبوط تعلق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ کے لیے تعلق ہو، اللہ کے لیے تعلق ہوگا تو بڑی بشارت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ واجبت محبتی للمتحابین فیا، میری وجہ سے جب بیٹھتے ہیں وہ آپس میں، میرے لیے بیٹھتے ہیں آپس میں، والمتبادلین فیہا والمتجانسین فیہا، میرے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میری وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارے اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ ہم سب اللہ والے، یہ دوسروں کو اللہ والے سمجھے، ہم اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اور کوئی غرض نہیں ہوتا. ایک مشرق میں رہتا ہے، ایک مغرب میں رہتے ہیں، دونوں آپس میں اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے لیے جدائی ہوتی ہے. دنیا کا کوئی غرض نہیں ہوتا، نہ مال و تجارت، نہ رشتہ داری، نہ حسن، نہ منصب، کچھ نہیں، صرف اللہ کے لیے میرے اللہ کا بندہ ہے بس. اس لیے محبت ہوتی ہے، ملاقات کرتے ہیں، اور جدائی بھی اسی پہ ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے. جو بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے، اور خرچ بھی کرتے ہیں دوسرے کے اوپر اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی محبت عنایت فرما دے، ہم سب کی اصلاح فرما دے. جسمانی، روحانی جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما دے، ہمیں سچا وفادار با وفا غلام بنا دے اپنا. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی.